سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمہ، حسرتیں حسرتوں کے زخم سے پورا، حسرتوں کے زخم سے پورا عشق کا ہوتا ہے یوں ہی حسرتوں کے زخم سے
حسرتوں کے زخم سے پورا،
قضائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان کرنے کی توفیق دی کہ کریم میزبان اپنے مہمانوں کی بے اصولیوں کو درگزر کر دیتا ہے. جیسے اس کے یہاں دیہاتی مہمان آ گئے اور ناسمجھی کی وجہ سے بے اصولیاں کر دیں، تو کریم میزبان ان کی بے اصولیوں کو درگزر کر دیتا ہے، بلکہ اپنے متعلقین سے بھی کہہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ مت کہنا. اکرام مہمان میں بے اصولیاں درگزر کر دی جاتی ہیں، تو یا اللہ، آپ سے بڑھ کر کون کریم ہوگا؟ آپ کریم ہیں بلکہ اکرم ہیں، کریم سے بھی زیادہ کرم کرنے والے. لہذا ہماری کوتاہیوں اور بے اصولیوں کو معاف فرما دیجئے. ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری بے اصولیوں کو بوجہ کریم ہونے کے معاف کر دیجئے. یا اللہ، آپ کریم میزبان ہیں اور ہم مہمان ہیں، اور کریم میزبان اپنے مہمان کی بے اصولیوں کو عفو کرتا ہے، اور آپ تو بڑے اکرم ہیں، ہماری بے اصولیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کرنے کی توفیق دی کہ کریم میزبان اپنے مہمانوں کی بے اصولیوں کو درگزر کر دیتا ہے. جیسے اس کے یہاں دیہاتی مہمان آ گئے اور ناسمجھی کی وجہ سے بے اصولیاں کر دیں، تو کریم میزبان ان کی بے اصولیوں کو درگزر کر دیتا ہے، بلکہ اپنے متعلقین سے بھی کہہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ مت کہنا. اکرام مہمان میں بے اصولیاں درگزر کر دی جاتی ہیں، تو یا اللہ، آپ سے بڑھ کر کون کریم ہوگا؟ آپ کریم ہیں بلکہ اکرم ہیں، کریم سے بھی زیادہ کرم والے ہیں. لہذا ہماری کوتاہیوں اور بے اصولیوں کو معاف کر دیجئے. ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری بے اصولیوں کو بوجہ کریم ہونے کے معاف کر دیجئے. یا اللہ، آپ کریم میزبان ہیں اور ہم مہمان ہیں، اور کریم میزبان اپنے مہمان کی بے اصولیوں کو عفو کرتا ہے، اور آپ تو بڑے اکرم ہیں، ہماری بے اصولیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له ما کان یعمل صحیحا مقیما، یعنی مریض حالت صحت میں اور مسافر اپنے وطن میں جتنا وظیفہ پڑتا تھا، اب مسافرت اور مرض کی حالت میں بغیر وظیفوں کے اتنا ہی اجر ملے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ دگنا ملتا ہے۔ دنیا کی حکومت آدھی پینشن دیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں دگنا اجر ملتا ہے، بشرطیے کہ اپنی صحت کی حالت میں، فراغ کی حالت میں جو وظائف کرتا ہوگا اس کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اپنی صحت اور فراغ میں بھی غفلت سے چل رہے ہیں تو پھر وہ شخص بیمار ہو جائے گا تو پھر اس کو وہ اجر نہیں ملے گا۔ اپنی جوانی میں، اپنی صحت میں، اپنی فراغت میں اللہ کو خوب یاد کریں تو بیماری میں اور مسافرت میں اس پر دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بغیر کیے۔ فرمایا کہ مرض سے متعلق ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مرض کی دو صورتیں ہیں، جیسے کسی کو نزلہ، زکام یا بخار ہو گیا اور وضو کے لیے پانی نقصان دے رہا ہے، اب یہ کب تیمم کرے، کب تک تیمم کرے گا؟ تو مرض کی دو صفات ہیں، ایک اشتداد مرض یعنی شدت ہے مرض کی، اور دوسرا امتداد مرض۔ اشتداد کی معنی ہے کہ اگر وہ پانی سے وضو کرتا ہے تو مرض بڑھ جاتا ہے، اور امتداد کے معنی ہے کہ مرض بڑھتا تو نہیں مگر دیر سے جاتا ہے۔ تو اشتداد اور امتداد دو لفظ یاد رکھیے، اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا تجربہ ہے کہ اگر وہ تیمم کرتا ہے تو 3 دن میں اس کا بخار اتر جاتا ہے، اور وضو کرتا ہے تو بخار بڑھتا تو نہیں مگر 6 دن میں اترتا ہے۔ تو شریعت میں اشتداد مرض میں جس طرح تیمم جائز ہے، امتداد مرض میں بھی تیمم جائز ہے کہ تاخیر صحت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت اور رحمت، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے دیر سے صحت پائیں، چنانچہ تاخیر صحت بھی عذر ہے۔ امتداد مرض کا یہ مسئلہ کم لوگ جانتے ہیں، سب اشتداد جانتے ہیں۔ تذکرہ اشتداد تو ہوتا ہے کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے، اور تذکرہ امتداد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ضعف ہوتا ہے، حالانکہ ضعف کو بھی فقہا نے مرض قرار دیا ہے، ضعف خود ایک مرض ہے۔ اس لیے اختر مشیر الضعفاء ہے، یعنی ضعیفوں کے مشورہ دینے والا، خود کو شیخ الضعفاء نہیں کہتا کیونکہ لفظ شیخ میں دعویٰ ہے، اس لیے خود کو مشیر کہتا ہوں کہ اختر خود بھی کمزور ہے، اور کمزور آدمی دوسرے کمزور کی صحیح مدد کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کمزوری میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو روحانی مرض لگا ہو اور وہ اس مرض کا علاج کرا رہا ہو تو وہ اسی مرض میں مبتلا دوسروں کا اچھا علاج کر سکتا ہے، مثلا جس کو خود حسن سے زبردست عشق ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے قسم قسم کے مجاہدات اٹھاتا ہو، وہی عاشق مزاج لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس مرض میں کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بہت دن تک ذکر چھوڑ دے اس کے بعد پھر اللہ سے روئے کہ یا اللہ مجھ سے نالائقی ہو گئی، اور دوبارہ ذکر شروع کر دے، اس وقت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں جس سے روحانی قوت اور بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شعر یہ ہے: مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا۔ دنیاوی معشوقوں کی یاد سے تو توانائی نہیں آتی بلکہ کمزوری اور بڑھتی ہے، کیونکہ ذکر قوی سے آدمی قوی ہوتا ہے، اور فانی حسین ضعیف مخلوق ہے تو ضعیف کی یاد سے آدمی ضعیف ہوگا۔ اس پر میں پان کی مثال دیتا ہوں کہ اگر پان سڑ جائے اور سڑے ہوئے حصے کو قینچی سے نہ کاٹا جائے تو وہ صحیح حصے کو بھی سڑا دیتا ہے، تو قبروں میں سب انسانوں کے جسم سڑنے والے ہیں، لہذا ان کے عشق و محبت سے دل سڑنے لگتا ہے، اور اگر لا الہ کی قینچی سے جلدی سے نہ کاٹا جائے تو اگلے حصے کو بھی سڑا دیتا ہے، لہذا ان کی یاد سے یعنی فانی حسینوں کی یاد سے جلد چھٹی حاصل کر لو، نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پے حسن بتا نہیں ہوتا۔ نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پے حسن بتا نہیں ہوتا۔ ہم بھی مرنے والے یہ حسین بھی مرنے والے، جب مردہ جمع مردہ ہوگا تو مردگی بڑھے گی، اور اگر مردہ زندہ حقیقی پر فدا ہو جائے تو اس کو حیات غیر فانی نصیب ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مُدَاوَمَةَ ذِكْرِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِ الَّذِي لَا أَفْنَاءَ لَهَا۔ زندہ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دوام سے ایک ایسی حیات نصیب ہوتی ہے جس کو کبھی فنا نہیں، کیونکہ اس مردے کا دل زندہ حقیقی سے وابستہ ہو گیا، اور جو مردہ زندہ حقیقی کے ساتھ لگ گیا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ لہذا زندہ حقیقی سے وابستہ رہو، انشاءاللہ قلب میں ہر وقت زندگی رہے گی، نشاط اور سرور رہے گا، کروڑوں حسن ایک طرف اور اللہ کی یاد کا نشہ ایک طرف، کیونکہ یہ سب حسین فانی ہے، مجموعہ فانی فانی ہوتا ہے، مفت میں بھی مل جائیں تو ان کو نہ لو، کیونکہ یہ زہر ہے، یہ اللہ سے بعد یعنی دوری پیدا کرتا ہے۔ عشق کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کے غم میں مبتلا رہے، محبوب حقیقی کا غم لذیذ ہوتا ہے، اور فانی حسینوں کا غم بھی فانی ہے، کیونکہ صورت بگڑنے کے بعد عاشق اس صورت کو دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اس لیے مجھ کو تو یہ شعر بہت پسند ہے، عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا۔ عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق، ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا۔ غم جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے، فانی معشوقوں کا غم ہے، لہذا ان کو لات مار دو۔ غم جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے، فانی معشوقوں کا غم فانی ہے، لہذا ان کو لات مار دو۔ یہ اللہ کے راستے کے لات و منات ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ بدنظری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس سے قلب میں بے کیفی اور بدمزگی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ چاہے معشوق کتنا ہی حسین ہو، جس کی ایک نظر سے انسان بے ہوش ہو رہا ہو یعنی خوب مزہ لے رہا ہو، لیکن چونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اس بندے کا دل اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرتے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اس کا دل اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم پہلے فرمایا اور ورضوا عنہ بعد میں فرمایا، یعنی جس غلام سے مالک راضی ہوتا ہے اس غلام کو خوش رکھتا ہے، اور جس سے مالک ناراض ہو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب میں بے چینی اور پریشانی کا نقد عذاب لازم ہے۔ یہ نوٹ کر لو، جب نیک عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے تو قلب میں سرور ہوتا ہے، اور ناراضگی سے اللہ رخ پھیر لیتا ہے تو دل غم سے بھر جاتا ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا عمل عملا في صخره لا باب لها ولا قوه خرج عمله الى الناس كائنا ما كان۔ حضرت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، کہ اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی، خواہ وہ عمل کسی قسم کا ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ پوشیدہ کرے، اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر اور نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو، تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی اطلاع مخلوق تک پہنچا دیں گے، یعنی بندے کو خود اپنے اعمال کے اظہار کی حاجت نہیں، اور دکھانے کی نیت سے تو اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو محروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو خود حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ مگر اس نیت سے عمل کو مخفی نہ کرے، بلکہ صرف خالص رضا حق کے لیے ہو، یعنی مخلوق کے لیے یہ نیت نہ کرے کہ میں چھپ کے عمل کروں گا اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں میری خوشبو کو پھیلا دے، مخلوق تک پہنچا دے، تو یہ بھی وہی دکھلاوے ہی کی نیت ہوگی۔ یہ نیت نہ کرے بلکہ محض اللہ کی نیت کرے اللہ کی رضا کی، تو یہ معاملہ خود بخود اس کے ساتھ پیش آ جائے گا۔ اس کی نہ نیت کرنے کی ضرورت ہے نہ نیت کرنی چاہیے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے اعمال صالحہ و طاعات کو مخفی کرنے میں کامل احتیاط سے کام لے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لیے نیکی اور عبادت کرنا ریا ہے، اسی طرح مخلوق کے خوف سے یعنی ریا کے خوف سے ترک عبادت بھی ریا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مخلوق کو نظر سے بالکل ہٹا دے اور عظمت اور کبریائی حق تعالیٰ کی سامنے رکھے، جیسا کہ آفتاب کے ہوتے ستارے نظر نہیں آتے۔ مگر یہ مقام منتہی اور کامل کا ہے، مبتدی کے لیے طاعات اور معمولات نافلہ کا اخفاء یعنی چھپانا ہی مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اور بعض جاہل صوفیہ جو جماعت سے مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے اور ریاکاری کا خوف ظاہر کر کے فرائض بھی گھروں میں ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کی سخت نادانی اور جہالت ہے، صرف نوافل اور طاعات نافلہ کے لیے یہ حکم سمجھے۔ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی اچھی یا بری خصلت چھپی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک علامت اس سے ظاہر فرماتے ہیں جس کے سبب وہ صورت سے پہچان لیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنت کا بیان۔ شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے۔ ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے۔ ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار، غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ، امیروں میں سے بھی جس کو چاہے، جس کو دل چاہے بلاؤ، مگر غریبوں کو دھکے نہ دو۔ جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مأکولات اور مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں بلح یعنی خرمائے سبز یعنی کچی کھجور، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خرمائے سبز خرمائے خشک سے کھایا کرو، شیطان آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، متاسف ہو کر کہتا ہے کہ یہ آدمی اب تک جیتا رہا کہ کہنا کے ساتھ جدید پھل کو کھا رہا ہے، یعنی قدیم پھل کو جدید پھل کے ساتھ کھا رہا ہے۔ روایت کیا اس کو نسائی اور ابن ماجہ نے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.